کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ کس چیز سے لے رہا ہے پیسہ جو اس کو مل رہا ہے, کس کہاں سے مل رہا ہے, حلال سے یا حرام سے. حلال و حرام کا تصور ہی غائب. میرا بھائی ایک ہے براہ راست سود لینا, سود کا کاروبار کرنا, یہ تمہارے اختیار کی چیز ہے. اور ایک یہ کہ پانی اب گدلا ہو گیا وہی پینا پڑتا ہے, کیا کریں. آمیزش ہو گئی تمام چیزوں میں. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا غبار یا فرمایا بخار ہر ایک کو پہنچے گا. اب اگر کسی علاقے کا موسم اور وہاں کی آب و ہوا مسموم چیزوں کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہے, تو جو لوگ کہ اس آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں زیادہ گنہگار نہیں ہوں گے. اور اگر زہر خود اٹھا کر کے کوئی کھاوے تو گنہگار ہوگا. جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے حرام ذرائع ایک دروازہ اپنے اوپر بند کر دو, حلال ذرائع اختیار کرو. اب اگر حلال ذرائع سے ملنے والا پانی بھی گدلا ہے تو آپ گنہگار نہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کاشت کرنے والے کو وہی ملے گا جو اس نے کاشت کیا. کوئی سست آدمی اپنی سستی کی وجہ سے اپنے حصے سے, رزق کے حصے سے پیچھے نہیں رہ سکتا, اس کو ضرور ملے گا. اور کوئی ہوشیار آدمی اور حریص آدمی اپنے لکھے ہوئے رزق سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا. جس شخص کو اللہ تعالی کوئی خیر عطا فرما دیں اس کو شکر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی ہی عطا فرمانے والے ہیں. اور اگر اللہ تعالی کسی شر سے بچا لیں اپنی رحمت سے تو اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی نے اس کو بچایا ہے. خیر کا حاصل کرنا اور شر سے بچنا یہ بھی لطف خداوندی ہے. ورنہ تم محض اپنے وسائل سے نہ شر سے بچ سکتے ہو نہ خیر کو حاصل کر سکتے ہو. توفیق الہی مددگار ہو اور عنایت الہی متوجہ ہو تو آدمی خیر کو حاصل کر سکتا ہے اور شر سے بچ سکتا ہے. پھر فرمایا متقی لوگ سردار ہیں. قرآن کریم میں بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. قیامت کے دن کی سرداری اور ریاست اور وجاہت یہ تقوی کے پیمانے سے ناپ ناپ کر تقسیم کی جائے گی. والفقہاء قادہ, اور فقہاء قائد ہیں. قائد کا معنی قیادت کرنے والا, آگے چلنے والا. ہمارے یہاں تو قائدوں کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک قائد اعظم ہے, ایک قائد عوام ہے. اب کوئی نیا قائد پیدا ہوا ہوگا. درست ہے بھائی, بالکل بجا ہے. تم جس قائد کے پیچھے چل رہے ہو آنکھیں بند کر کے, یہ سوچ لو کہ کدھر لے جا رہا ہے, جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ تمہاری قیادت کرتے ہوئے کدھر تمہیں ہانک رہا ہے. اور حضرات فقہاء امت کی قیادت قبول کرو گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں کتاب و سنت کے سرچشمے پر لے جائیں گے. اور کتاب و سنت کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے. یہاں کتاب و سنت سے سیراب ہوگی, اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت حوض کوثر سے سیراب ہوگی. اس کے بارے میں فرمایا, من شرب منہ فلا یظما بعدہ ابدا, جو شخص ایک دفعہ اس میں سے پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, بس پیاس ہمیشہ کے لیے ختم, پیاس کا علاج ہو گیا. حضرات فقہا کی قیادت میں اگر تم کتاب و سنت کے چشمے شیریں تک پہنچ جاؤ گے اور اس کا ایک جرعہ پی لو گے تو پھر انشاءاللہ تمام طریقہ زندگی سے بے نیاز کر دیں گے, تمہاری پیاس بجھ جائے گی. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پھر کسی اور کا طریقہ زندگی اچھا ہی نہیں لگے گا, پیاس ہی بجھ گئی. لیکن اللہ کی کچھ مخلوق اب پیدا ہوئی ہے جو فقہا کے دشمن ہیں. جب حضرات فقہا کو قائد بنا دیا گیا اور دوسرے حضرات ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں, اور یہ سب پہنچ رہے ہیں حوض کوثر پر, کتاب و سنت کا حوض کوثر, تو جو لوگ کہ اس قافلے سے کٹ کر کے دوسری طرف جائے گا اس کے بارے میں کیا خیال شریف ہے؟ ہر چند کے دعویٰ کرتا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا, مگر حضرات فقہا سے کٹ کر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا, اپنی ہوا پر, اپنی خواہش پر عمل کرے گا. میں نے یہ سمجھا ہے کتاب اللہ سے. کتاب اللہ میں ہے بھی یا تو نے سمجھے لیا ویسے صحیح، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. جیسے مرزائی لوگ قرآن سے ثبوت پیش کیا کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، کسی مرزائی سے بات کرو آئے سے پڑھ پڑھ کے سنائے گا تمہیں ان اللہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. وہ حوالہ تو دیتے ہیں اپنے خیال میں کتاب اللہ کا، لیکن حقیقت میں وہ مضمون کتاب اللہ کا نہیں، ان کی نفس کی کتاب کا ہے، جس کو ہوا کہتے ہیں، خواہش نفس. آج ہر آدمی کتاب کھول کر کے سنا رہا ہے ہمیں آیتیں، تو بھی اس کے صحت و سکون کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی معیار تو ہو، اس کا بھی تو کوئی پیمانہ ہو. تم لیبارٹری میں جا کے دوائیں ٹیسٹ کرواتے ہو، پانی ٹیسٹ کرواتے ہو، اور دوسری چیزیں ٹیسٹ کرواتے ہو، پیشاب اور پاخانہ ٹیسٹ کرواتے ہو، لیکن نظریات کی کوئی لیبارٹری نہیں تمہارے یہاں. قرآن و سنت کے دلائل کو جانچنے اور پرکھنے کی تمہارے پاس کوئی فیکٹری نہیں، کوئی لیبارٹری نہیں جس کے ذریعے تمہیں معلوم ہو سکے کہ یہ استدلال صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نتیجہ درست ہے اور یہ نتیجہ نادرست ہے. اب لوگوں کی نظر میں ہر باطل پرست اور حق پرست دونوں ایک ہی کانٹے سے تولے جا رہے ہیں، اور اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہتے کہتے نہیں مولوی لڑتے بہت ہیں، مولوی لڑتے ہیں. مولوی نہ لڑا کرتے اگر تمہارے پاس صحیح پیمانہ موجود ہوتا. اگر تمہارے پاس صحیح پیمانہ موجود ہوتا تو باطل پرست کی گردن پکڑ لیتے. تم سے یہ نہیں پوچھا جاتا، یہ جو لڑنے والے ہیں، کہ جو بات کہہ رہے ہو یہ تم سے پہلے کس نے کہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، امام ابو حنیفہ نے، شاہ عبد القادر جیلانی نے، امام غزالی نے، مجد الفسانی نے، کسی بزرگ کا نام تو لو. جتنے باطل پرست لوگ ہیں اگر تم اس پیمانے پر ان کو دیکھتے تولتے اور اس لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کرتے تو تمہیں فوراً معلوم ہو جاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. پوری امت ایک طرف اور غلام احمد قادیانی ملعون دوسری طرف، یہ لوگ ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور سن کر متاثر ہو جاتے ہیں. قادیانی ایسی چرب زبانی سے بات کرتا ہے کہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ منکرین حدیث الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پاس. اسی طرح یہ حضرات جو فقہا کے منکر ہیں، یہ فقہا جن کو ہم جو مسلمہ فقہا ہیں امت کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ مسلمہ امام ہیں امت کی، اور پوری کی پوری امت ان کی فقاہت پر، ان کی فصاحت پر، ان کے تقوی و طہارت پر متفق ہے. یہ لوگ غلط راستے پر چلنے والے نہیں تھے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، دل کی روشنی کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، وہ امت کو غلط راستے پر نہیں لے جا رہے تھے. اور اگر غلط راستے پر لے جانے والے ہوتے تو اللہ کے مقبول بندے ان کے نقش قدم پر نہ چلتے. اگر اور بھی تو بہت سے گمراہ ہوئے ہیں، لیکن ابو حنیفہ کا نام دنیا میں آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، پورے عالم میں روشنی پھیل رہی ہے. کیوں؟ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، جو اکابر تابعین میں سے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے محبر تھے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عمر کم تھی ان سے، ان کا انتقال سن 110 میں ہوا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ان کے 40 سال بعد 150 میں ہوا ہے. انہوں نے خواب بیان کیا اور کہا کہ حضرت خواب بڑا خراب سا دیکھا ہے. نوجوان تھے اس وقت، حضرت امام نوجوان تھے. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں اور اس میں آپ کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اول تو قبر کھودنا، نبش کہتے ہیں اس کو. کسی مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہڈیوں کا کیا سوال؟ آپ تو اسی طرح حیات ہیں جس طرح اس وقت دنیا میں حیات تھی. بہت گھبرائے ہوئے تھے حضرت امام رحمہ اللہ تعالی. کوفے سے بصرے پہنچے تھے ان کی تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے. فرمایا تم نے دیکھا ہے خواب؟ ابن سیرین نے کہا تم نے دیکھا ہے خواب؟ کہا جی میں نے دیکھا. فرمایا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جمع کرو گے. اور علماء امت اس بات پر متفق ہیں، جیسے کہ جلال الدین سیوطی نے تبیوز الصحیفہ میں نقل کیا ہے کہ اول من دبن العلم، سب سے پہلا شخص ابو حنیفہ ہے جس نے علوم کو مدون کیا. ایک ایک باب کا الگ الگ مسئلہ، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل وغیرہ وغیرہ، آخر تک یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کو الگ طور پر مدون اور مرتب کیا. اور اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے کہ من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، جو شخص کے علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فقہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے فہم کو، وہ ابو حنیفہ کا محتاج ہے، ابو حنیفہ کا عیال ہے، جس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا اس دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اللہ کی شان ہے، ان کے سامنے بچے ہیں، اور حضرت امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی، انہوں نے حضرت امام سے نہیں بلکہ حضرت امام کے شاگردوں کے شاگرد سے استفادہ کیا، امام محمد اور دوسرے شاگرد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ وہ بھی ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ایک شاگرد تھے، اللہ تعالی نے ان کو طویل عمر عطا فرما دی، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑے مزے لے کر اس سند کا بیان کرتے ہیں، حدثنا مکی ابن ابراہیم، مکی ابن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، طویل عمر کی وجہ سے اللہ تعالی نے امام بخاری کو بھی ان سے استفادے کا موقع عطا فرما دیا، اور ان کے واسطے سے 19 احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں کہ امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، ایک مکی ابن ابراہیم، اس کے بعد تابعی، اس کے بعد صحابی، چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شاگرد ہیں امام محمد کے، امام احمد شاگرد ہیں شافعی کے، اور امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام بخاری لیتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، وہ شافعی کے شاگرد، وہ امام محمد کے شاگرد، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد، 3 واسطوں کے ساتھ تو یہ امام ابو حنیفہ تک پہنچتے ہیں امام بخاری، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کرامت کہو کہ اللہ تعالی نے ان کے ایک شاگرد کو طول عمر نصیب فرمائی، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا 3 واسطوں کے ساتھ. خیر، فرمایا وہ مجالس ہم زیادہ، اور ان فقہا کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں، تمہاری بصر میں، تمہاری بصیرت میں، تمہارے تقوی میں، اور تمہاری طہارت میں اضافہ ہوگا، بشرطے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھو بھی. سبحانک اللہ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.